السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ بہجت چلانی حاضر خدمت ہے۔ پہلے گھنٹے کی نشریات کے ساتھ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں جان ڈریڈن۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں پاکستان اور جنوبی ایشیا۔
امریکہ نے پاکستان کے زیر استعمال F-16 طیاروں کو آلات اور لاجسٹک معاونت فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد سے میں ہوں علی رانا۔
شمالی وزیرستان اور بلوچستان کی سرحدی علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں ایک افسر سمیت کم از کم 10 اہلکار ہلاک۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر اور کالم نگار عرفان صدیقی کو اسلام آباد پولیس نے کرایہ داری ایکٹ کے تحت اپنے کرایہ دار کے قواعد تھانے میں جمع نہ کروانے پر گرفتار کر لیا۔ عرفان صدیقی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا۔ میں ہوں اسلام آباد سے علی رانا۔
پنجاب حکومت نے اگلے سال سے پرائمری اسکولوں میں ذریعہ تعلیم اردو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
جنوبی ایشیا۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں مزید 11,000 حفاظتی اہلکاروں کی تعیناتی۔ ریاست میں تیزی کے ساتھ پھیلنے والی افواہوں کے باعث لوگوں میں تشویش۔ میں ہوں سری نرمی یوسف جمیل۔
اور آئیے اب کچھ خبریں آپ کو سناتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے زیر استعمال F-16 طیاروں کو آلات اور لاجسٹک معاونت فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ اعلان کے مطابق پاکستان کو فراہم کیے جانے والے F-16 طیاروں کے آلات اور لاجسٹک معاونت پر $12,50,00,000 لاگت آئے گی۔ شمالی وزیرستان اور بلوچستان کے سرحدی علاقے تربت میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف دو مختلف حملوں میں سرکاری بیان کے مطابق کم از کم 10 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک افسر بھی شامل ہے۔ ان حملوں کے بعد دونوں علاقوں میں سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا اور عسکریت پسندوں کے خلاف جوابی کارروائی بھی کی گئی۔ پنجاب کی حکومت نے اگلے سال سے پرائمری اسکولوں میں ذریعہ تعلیم اردو کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ اور بچوں کو سارا وقت مضمون کو سمجھنے کی بجائے ترجمہ کرنے میں صرف ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے بچے کچھ نیا نہیں سیکھ پاتے۔ ماہرین تعلیم سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے بچوں کے سیکھنے کا عمل متاثر ہوگا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر اور کالم نگار عرفان صدیقی کو کرایہ داری ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا، جنہیں جوڈیشل مجسٹریٹ نے 14 روزہ ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے کرایہ داری ایکٹ کے تحت اپنے کرایہ دار کے کوائف تھانے میں جمع نہ کرانے کے الزام میں عرفان صدیقی کو جمعے کے دن اسلام آباد کے سیکٹر G10 میں ان کی رہائش گاہ کے باہر سے گرفتار کیا۔ اس موقع پر عرفان صدیقی کے وکلا نے جوڈیشل ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ مقدمہ جھوٹا اور بے بنیاد ہے، ان کے موکل کو رہا کیا جائے۔ عرفان صدیقی کے خلاف دائر مقدمے میں کہا گیا کہ شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے اور عرفان صدیقی نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، جس پر ان کے خلاف دفعہ 188 کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ادھر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عرفان صدیقی کو نواز شریف کا دیرینہ ساتھی ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں سال 2019 میں HIV اور ایڈز کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور ملک میں اس مہلک مرض کے پھیلاؤ کی شرح 0.13 تک پہنچ گئی۔ بھارت کی وزارت داخلہ نے وفاقی پولیس فورسز اور نیم فوجی دستوں کی مزید 11,000 نفری نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر بھیجنے کی منظوری دے دی۔ یہ کمک ان تقریباً 44,000 اضافی اہلکاروں کے علاوہ ہے جو گزشتہ کئی ماہ سے شورش زدہ ریاست میں تعینات ہیں۔ بھارتی وزارت داخلہ نے کہا کہ پولیس اور نیم فوجی دستوں کی اضافی نفری ریاست میں عسکریت مخالف گرڈ کو تقویت پہنچانے اور امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے سری نگر روانہ کی جا رہی ہے، لیکن اس فیصلے نے ریاست میں طرح طرح کی افواہوں اور کیاسرائیوں کو جنم دیا ہے۔ افغان طالبان کے سابق رہنما ملا اختر منصور کے بارے میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کئی رہائشی فلیٹس، مکان اور پلاٹ کے مالک ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ حکام نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ وہ اپنے فرنٹ مین کے ذریعے جائیداد کی خرید و فروخت کے کاروبار سے منسلک تھے۔ ملا اختر منصور 2016 میں صوبہ بلوچستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ چین کی حکومت صوبہ سنکیانگ میں دیگر مسلمانوں کی روزمرہ زندگی پر نظر رکھنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے۔ یہ بات جیل میں بند ایک معروف عالم دین اور ماہر معیشت الہام ٹو ہٹ ٹو کی صاحبزادی جواہر الہام نے کہی۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکی حکومت ویڈیو کے ذریعے نگرانی والی چین کی فرم ایکویژن کے خلاف پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ مجوزہ پابندیوں کی وجہ سے اس فرم کی جانب سے اقلیتی ویغور کے ساتھ راستی کیمپوں میں روا رکھے جانے والا سلوک ہے۔ اور ہانگ کانگ میں پولیس نے آج اس وقت آنسو گیس استعمال کی جب احتجاج کرنے والے چینی سرحد کے قریب ہانگ کانگ کے ایک گاؤں میں مارچ کر رہے تھے۔ یہ جلوس ان مشتبہ گینگز کے خلاف نکالا گیا جنہوں نے گزشتہ اختتام ہفتہ جمہوریہ کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کو وہاں زدوکوب کیا تھا۔ ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے امیجز کے مطابق پولیس نے مجمع پر کئی بار آنسو گیس فائر کی۔ بحرین نے دہشت گردی کے جرم میں دو افراد کو موت کی سزا دے دی ہے۔ اس سزا پر عمل درآمد انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے احتجاج کے باوجود کیا گیا اور فرانسیسی خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کے مطابق انہیں ہفتے کے روز فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے سزائے موت دے دی گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو اپنے رپورٹروں کی رپورٹوں کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں اپنے تجزیہ کاروں کا تبصرہ اور رائے بھی سنواتے ہیں، تو آئیے آج کی پہلی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ کار عارف انصار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ احتشام نظامی بھی ہمارے ساتھ دیں گے پروگرام کی پہلی سیگمنٹ کے لیے، تو آئیے پہلے آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے زیر استعمال F-16 طیاروں کو آلات اور لاجسٹک معاونت فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اعلان کے مطابق پاکستان کو فراہم کیے جانے والے F-16 طیاروں کے آلات اور لاجسٹک معاونت پر 12.5 کروڑ لاگت آئے گی۔ اس فیصلے کے اثرات کے بارے میں بتا رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا۔
وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دور امریکہ کے بعد اس فیصلے کا اعلان امریکی ڈیفینس سیکورٹی کارپوریشن ایجنسی نے محکمہ خارجہ کی منظوری کے بعد کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اس سودے کے نتیجے میں امریکی اہلکار 24 گھنٹے پاکستان کے زیر استعمال طیاروں کی مانیٹرنگ کے لیے موجود رہیں گے۔ بیان کے مطابق امریکی اہلکاروں کی موجودگی سے امریکی ٹیکنالوجی کی حفاظت یقینی بنانے میں مدد ملے گی، اور یہ سودا خطے میں امریکہ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے یہ اعلان پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ واشنگٹن کے چند روز بعد سامنے آیا ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں نے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا تھا۔ تجزیہ کار گروپ کیپٹن ریٹائرڈ سلطان محمود حالی کہتے ہیں کہ F-16 طیارے پاکستان کے دفاع کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔
F-16 اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان ایئر فورس کی ایئر ڈیفنس کی بیک بون ہے۔ گو کہ F-17 تھنڈر بھی کافی تعداد میں موجود ہیں، لیکن F-16 کے اوپر ہمارا دار و مدار کافی ہے، اور حال ہی میں جو پلوامہ کے بعد جو مسائل پیش آئے تھے اس میں بھی F-16 نے امپورٹنٹ کردار ادا کیا۔ آلدو ہم نے F-16 کو آفینسو رول میں نہیں استعمال کیا، لیکن ایئر ڈیفنس کے لیے ضرور استعمال کیا۔ تو یہ امریکن جو اقدام ہے اس سے فائدہ یہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو ہماری لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ رکی ہوئی تھی، اسپیشلی اسپیئر پارٹس کی مد میں، تو وہ جو ہے وہ کھل جائے گی، اور اس پوری فلیٹ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے اور اپ گریڈ کرنے کے لیے ہمیں فائدہ پہنچے گا۔
پاکستان کی مشیر اطلاعات فردوس ہاشی کوان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دورہ امریکہ دونوں ممالک میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ، معاشی تعاون بڑھانے میں سنگ میل اور خطے میں مثبت ماحول پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ F-16 طیاروں کے لیے امریکہ کی جانب سے تکنیکی اور لاجسٹک سپورٹ کا اعلان پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ امریکی ایجنسی نے جمعے کو پاکستان کے ساتھ ساتھ اس کے روایتی حریف ملک بھارت کے C-17 ٹرانسپورٹ طیاروں کے لیے بھی 60.7 کروڑ مالیت کے آلات اور تکنیکی معاملت کی منظوری دی۔ سلطان محمود حالی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی تکنیکی مدد فراہم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بھارتی فضائیہ نمبر کے اعتبار سے ہمیشہ آگے ہوتی ہے، لیکن تکنیک کے حوالے سے پاکستان فضائیہ بہتر ہے۔
ہماری جو سروسبلٹی ریٹ ہے وہ 90-98% ہے ایئر فورس کی، جبکہ انڈیا کے 50-60% ہے۔ تو چاہے جتنی بڑی بھی تعداد ہو وہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ پروفیشنلی ہمارے پائلٹس الحمدللہ اور ٹیکنیشینز اور انجینئرز یہ انڈیا سے کہیں زیادہ سپیریئر ہیں۔
ڈی ایس سی اے کی جانب سے جاری دونوں بیانات میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کو آلات کی فروخت اور تکنیکی معاونت کی فراہمی سے خطے میں طاقت کا توازن متاثر نہیں ہوگا۔ اس سپورٹ کے ملنے سے پاکستان فضائیہ اپنے F-16 طیاروں کو مزید بہتر بنا سکے گا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
رپورٹ آپ نے سنی۔ ہمارے تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار صاحب اور احتشام نظامی کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ پہلا سوال میرا عارف صاحب سے۔ عارف، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات میں کچھ عرصے کے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ عرصے سے جو کشیدگی اور تناؤ تھا، اس دورے کے بعد واقعتاً اس میں کمی کا آغاز ہوا ہے، اور یہ پہلا اعلان جو ہوا ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے؟
جی بالکل بہجت, کچھ کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے جس کا تبصروں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, اور اس کی پہلی انڈیکیشن یہی ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل اینڈ لاجسٹیکل سپورٹ سے ریلیٹڈ معاملے تھے وہ بھی کھلتے جا رہے ہیں. ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن جو ہے اس میں جو ہے جو تناؤ تھا وہ بھی ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور اس کی میرے خیال انڈیکیشنز اب مستقبل میں اور طریقوں سے بھی ظاہر ہوں گی.
نظامی صاحب, اس سودے کے ساتھ امریکی اہلکار 24 گھنٹے پاکستان کے زیر استعمال طیاروں کی مانیٹرنگ کے لیے موجود رہیں گے, اس خبر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, مثبت یا منفی؟ یہ مانیٹرنگ ہے یا پاکستان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی کوشش؟
بہجت بہت شکریہ آپ کا مجھے لینے کا, اور اس سلسلے میں میں یہ کروں گا کہ یہ دونوں باتیں ہیں اس میں. ایک تو آپ نے صدر ٹرمپ کا وہ بیان بھی دیکھا ہوگا کہ جو عمران خان کے آنے کے موقع پر انہوں نے دو اخباری نمائندوں اور میڈیا کے سامنے جو بات کہی تھی کہ امریکہ کا اعتماد پاکستان پر متزلزل رہا ہے پچھلے دنوں, اور اس کا اظہار امریکہ نے پہلے بھی کیا ہے, اور اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا صدر ٹرمپ نے برجستہ اس پر یہ تبصرہ کیا تھا کہ ان امریکہ کا اعتماد پاکستان پر بہت متزلزل رہا ہے. اور اس سلسلے میں یقیناً ایک تو اس کا آغاز ہے کہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ امداد فوجی دی جائے جو بند کر دی گئی تھی, اور پچھلے دنوں پینٹاگون نے اس کی تجویز بھی دی تھی لیکن کانگریس نے اس کو مسترد کر دیا تھا. لیکن عمران خان کے آنے کے بعد کچھ برف پگھلی اور یہ سوچا گیا کہ کچھ نہ کچھ ان کو آغاز کرنا ہے ان کے لیے, اور صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہاں ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں کس طرح آغاز کیا جائے. تو یہ ایک آغاز ہے, لیکن وہ چونکہ اعتماد کا ایک فقدان رہا ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے امریکہ نے یہی سوچا ہوگا کہ کوئی ایسی امداد دی جائے فوجی تاکہ تکنیکی حساب سے ان کو مدد بھی کی جائے اور ساتھ ساتھ ایک نگرانی بھی رہے, اس لیے کہ اس معاملے میں بھی ایک تنازع رہا ہے کہ پاکستان نے F-16 کو انڈیا کے خلاف استعمال کیا تھا پلوامہ والے معاملے میں
جی,
جبکہ پاکستان اس کی تردید کرتا ہے. تو یہ
دونوں طرح سے ہو سکتا ہے
کہ ایک تو امداد بھی دی جانے کا مقصد ہے
اور دوسری طرف
خواہش ہے, اور دوسرے ان کی نگرانی بھی کی جائے کہ وہ اس کو غلط استعمال
نہ کریں. عارف, آپ یہ بتائیے گا کہ بھارت کو بھی آلات کی فراہمی اور عملے کی تربیت کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا گیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہا گیا تھا ان ساری میٹنگز کے دوران کے خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھا جائے گا, یا پھر پاکستان کے ساتھ جو ایک بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اور بہت اس دورے کی جو آپٹکس تھیں وہ بڑا زبردست طریقے سے سامنے آئیں, تو اس کے تناظر میں بھارت کو یہ احساس دینا کہ اس کی اہمیت بھی برقرار ہے؟
جی, یہ سارے ایلیمنٹ ہیں بہجت. آبویسلی یہ ایک دورہ ہوا جو پازیٹیو ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ لانگ ٹرم میں پالیسیز کس طرف جا رہی ہیں, اور اس میں تو انڈیا اور یو ایس کی جو اسٹریٹیجک ٹائز ہیں وہ ایک فرق بہت فرق لیول پہ ہیں, کوآپریشن ڈیفینس لیول پہ بھی اب بڑے ایک فرق لیول پہ ہے. اور یہ تھا کہ پاکستان کو ایک جو تھا جو لاسٹ ویسٹیجز آپ کہہ لیں کہ جو معمولی سی ملٹری ایڈ رہ گئی تھی اس پہ بھی پابندی لگ گئی تھی, تو ٹھیک ہے وہ بحال ہو گئی ہے, اور اس کے کانٹیکسٹ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمیں معلوم ہی ہے کہ افغانستان ریلیٹڈ جو کانفلکٹ ہے اس کا ریزولوشن پیسفلی وہ ہے, اور اس میں جو کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے اس وجہ سے یہ ایک چینج آئی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پالیسی لیول پہ بہت چینجز آ گئی ہیں, یا وہ تو اوور دا ایئرز اس پہ محنت ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے, اور صدر کلنٹن کے وقت سے یہ ڈائریکشن چوز ہوا تھا کہ جو انڈیا اور یو ایس کوآپریشن ہے اور اب وہ جس لیول پہ بھی ہے وہ پہنچ چکا ہے, تو اس میں جو ہے وہ تو تبدیلی نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے جیوگرافکلی, اور اسلامک ورلڈ میں بھی ایک امپورٹنس ہے, اور افغانستان سے ریلیٹڈ بھی امپورٹنٹ کنٹری ہے, اور جو ایک بیان کشمیر سے ریلیٹڈ آیا میٹنگ میں وہ بھی ظاہر ہوا کہ امریکہ کی طرف سے بھی پہل ہے کہ شاید اگر افغانستان میں پاکستان ہیلپ کرتا ہے تو وہ پاکستان کی کشمیر سے ریلیٹڈ ہیلپ کر سکتا ہے. لیکن اس کے جو باٹم لائن پہ
بنیادی چیز وہ یہی ہے کہ ملٹری سولوشنز تو نہیں کامیاب ہو رہے, اور اگر پولیٹیکل اپروچز اپنائی جاتی ہیں تو پھر ایسے گروپس جو کہ دندناتے پھرتے ہیں اس ریجن میں, ان کی ضرورت ختم ہو جائے گی, اور اس لیول پہ اب کنورجنس نظر آ رہی ہے.
اچھا عارف اور نظام صاحب, آپ دونوں میں اثر ٹھہریے گا, کیونکہ اب ہم آپ کو ایک خبر رپورٹ سنوائیں گے جو کہ کافی خبر پچھلے کچھ گھنٹوں سے ہمارے سامنے آئی ہے, اور اس کے بعد آپ سے پھر تجزیہ لیتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو دہشت گردی کے گاہے گاہے واقعات ہوتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کیا صورت ہونا چاہیے. شمالی وزیرستان اور بلوچستان کے سرحدی علاقے تربت میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف دو مختلف حملوں میں کم از کم 10 اہلکار ہلاک ہوئے. سرکاری بیان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں فوج کا ایک افسر بھی شامل ہے. ان حملوں کے بعد دونوں علاقوں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی اور عسکریت پسندوں کے خلاف جوابی کاروائی بھی کی گئی. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنیے.
بلوچستان کے علاقے تربت اور شمالی وزیرستان کی تحصیل شوال میں سیکورٹی فورسز پر ہونے والے حملوں میں حکام نے 10 اہلکاروں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ہفتے کے روز جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز پر حملہ شمالی وزیرستان کی تحصیل شوال کے علاقے گربز میں ہوا ہے, جس میں 6 اہلکار ہلاک ہوئی ہے. شمالی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے میران شاہ میں سینئر صحافی حاجی مجتبیٰ نے وائس آف امریکہ تفصیلات بتاتی ہوئی کہا.
جی, پاک افغان سرحد کے قریب شمالی وزیرستان کے علاقے تحصیل شوال میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے مانا. مانا میں ایک چیک پوسٹ ہے, وہاں پر نامعلوم افراد نے سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا, اور جس کے نتیجے میں 6 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے. شہید اہلکاروں میں ایک حوالدار اور باقی 5 سپاہی بتائے جاتے ہیں.
حاجی مجتبیٰ نے کہا کہ واقعے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے.
سیکیورٹی کی یہ صورت حال ہے کہ اسی وقت بھی سیکیورٹی فورس جوابی کاروائی کی ہے, کیونکہ وہاں پر جنگل کا سماں ہے اور کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہاں پر نقصان ہوا یا نہیں ہوا. فوری طور پر نقصان کی کوئی اطلاع نہیں, اور علاقے کو محاصرہ کیا ہوا ہے. سرچ آپریشن پاک آرمی نے شروع کیا ہے.
شمالی اور جنوبی وزیرستان کو افغانستان کے سرحدی علاقوں سے ملانے والی شوال میں ذرائع ابلاغ کو رسائی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ان جھڑپوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے. لگ بھگ ایک ہفتہ قبل 20 جولائی کو شمالی اور جنوبی وزیرستان کے ان علاقوں میں تشدد کے دو مختلف واقعات میں لگ بھگ 8 افراد زخمی ہوئے تھے, جبکہ 10 جولائی کو بھی شمالی وزیرستان ہی میں عسکریت پسندوں کے حملے میں سیکورٹی فورسز کا ایک افسر ہلاک ہوا تھا. شمالی وزیرستان میں جون 2014 کے وسط میں فوج نے عسکریت پسندوں کے خلاف ضرب عضب کے نام سے فوجی کاروائی کی تھی, جس کے بعد حکام نے علاقے سے عسکریت پسندوں کو باہر نکالنے کا دعویٰ کیا تھا. تاہم ابھی تک شمالی وزیرستان کے طول و عرض میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں. ادھر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جاری کردہ بیان کے مطابق بلوچستان کے علاقے تربت میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملہ کر کے ایک افسر سمیت 4 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے. حملے کے بعد سیکورٹی فورسز نے جوابی کاروائی شروع کر دیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
عارف انصار صاحب, یہ فرمائے گا کہ ایک ایسے وقت پر جب پاکستان کے وزیر اعظم نے افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا ہے, پاکستان میں دہشت گردی کے سامنے آنے والے واقعات کی روک تھام کے سلسلے میں کیا چوکسی میں کمی آئی ہے, یا پھر یہ معمول کی کاروائی ہے جو جاتے جاتے ختم ہوگی؟
یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دورے کا نتیجہ کانسیکوینس بھی ہے کہ جو پازیٹو وہاں پہ دورہ ہوا ہے, یہاں پہ صدر ٹرمپ اور عمران صاحب وزیر اعظم عمران کے درمیان جو ملاقات ہوئی اور اس سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہوئیں, ظاہری بات ہے کہ اسپوائلرز بھی بہت ہیں, اور وہ چاہیں گے کہ جو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جو کہ کنورجنس پیدا ہو, اور ایسی کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ افغان حکومت اور پاکستان حکومت کے درمیان ڈفرینسز پیدا ہوں, امریکہ کے بھی درمیان ڈفرینسز پیدا ہوں, اور اس میں یہ اس سے ریلیٹڈ یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. اس وقت ڈائریکٹلی کنیکٹ کر جی.
اچھا نظام صاحب, پاکستان جو عرصہ دراز سے دہشت گردی سے برسرے پیکار بھی ہے اور بہت حد تک تشدد کے واقعات پر قابو پایا جا چکا ہے, لیکن اسی نوعیت کے گاہے گاہے ہونے والے واقعات کو دیکھتے ہوئے مزید کس نوعیت کے اقدامات کی کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟
دیکھیے بہجت, یہ جو خاص کر کے علاقہ نارتھ وزیرستان کا ہے, اس کے بارے میں پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں, اور 2014 میں جو ضرب عرض کے تحت یہاں پہ کاروائی کی گئی تھی اور کہا یہ گیا تھا کہ اب یہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا ہے، یہاں سے انسرجنسی کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں میں نے ایک رپورٹ بھی پڑھی تھی ایک امریکی نامہ نگار کی، اس نے کہا تھا کہ ہمیں لے جایا گیا اور وہاں دکھایا گیا، لیکن ایسا نہیں لگتا ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے اور یہ پھر سر اٹھے گا. اور اس سلسلے میں امریکہ نے بھی گاہے گاہے پاکستان پہ یہ باور کیا تھا کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کاروائی کرے، جو اب تک نہیں کی گئی ہے. اور ابھی آپ دیکھیے کہ میں یہ اس بات کا تذکرہ ضرور کروں گا کہ ابھی یہاں سے کوئی 13 دن پہلے ڈیرا اسماعیل خان جو ایک بارڈر علاقہ ہے شمالی وزیرستان کا، وہاں سے کوئی 5-6 لڑکے اپنے گھر سے نکل گئے یہ کہہ کے، یہ خط چھوڑ کر کے کہ ہم جا رہے ہیں جہاد پہ اور اب ہماری ملاقات آپ سے جنت میں ہوگی. اور یہ جو کاروائی، اور وہ افغانستان کی طرف نکل گئے، اور وہ جو قرآن پڑھاتا تھا ان بچوں کو، 13 سے 19 سال کے بچے ہیں یہ، اور ان کو یہ لے کے افغانستان چلا گیا. اور یہ ایسے واقعات وہاں پہ ہوتے رہے ہیں. تو پاکستان کو چاہیے کہ جو نیٹ ورکنگ ہے ان کو ختم کرے. یعنی امریکہ کو بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر شمالی وزیرستان کے میں حقانی نیٹ ورک کے خلاف کوئی کاروائی پاکستان نے اب تک نہیں کی ہے. ممکن ہے کہ اب کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہو پاکستان کے اندر یا امریکہ سے ملاقات کے بعد، صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد، اور شاید کوئی ایسی حتمی کاروائی کی جائے اور ان کو کرنی چاہیے تاکہ جو جڑ سے جو معاملہ ہے وہ ختم ہو. ورنہ، اور یہ جو ابھی عارف صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی کاروائی پریشر ڈالنے کے لیے بھی کی گئی ہو، اور ایسا افغانستان میں بھی ہوتا ہے کہ طالبان امریکہ سے بات چیت بھی کر رہے ہیں اور وہ مزید
تشدد کی کاروائی،
مگر تشدد کی کاروائی بھی کر رہے ہیں. ان میں ٹیکٹکس یہی ہے کہ اپنا پریشر بڑھایا جائے تاکہ اپنے مطالبات بھی منوائے جائیں اور اپنی سپرمیسی دکھائی جائے.
اچھا عارف، یہ میرا آخری سوال اس سیگمنٹ کا آپ سے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے نتیجے میں افغانستان کے لیے پاکستان کے عزم اور امداد کے وعدے کو دیکھتے ہوئے طالبان کے ساتھ بات کرنے، وہاں پر امن و امان قائم کرنے کے لیے انتہائی اور بھرپور کوششیں کرنے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاک افغان سرحد کے اوپر دہشت گردی کے واقعات ہیں، پاک افغان تعلقات میں کسی بہتری کی تبدیلی نظر آئے گی کسی طرح سے؟
جی، میرا خیال ہے کہ وہ اس لیول پہ، اسٹریٹیجک لیول پہ تو معاملات کنورجنس کی طرف ہیں. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ خلیل ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ڈائلاگ کو آگے چلا رہے ہیں، اور اب طالبان نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ وہ تیار ہیں افغان حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی. تو اس لیول پہ تو بات آگے ہی بڑھ رہی ہے، لیکن اس کا یہ سمجھنا کہ معاملات سب سیز فائر ہو جائے گا، اور جو بھی اس میں کتنے ہی قسم کے سپلنٹر گروپس ہیں، تو یہ کہنا کہ جو بھی کوئی واردات ہوئی ہے وہ افغان طالبان کی ہے یا پاکستانی طالبان کی ہے، اور وہاں سے بہت سے بلوچ ریلیٹڈ انسرجنٹ گروپس ہیں، تو پن پوائنٹ کر دینا، اور ریلیجیس گروپس ہیں، تو یہی عمران صاحب وزیر اعظم نے یہی کہا، تو وہاں تو پتہ نہیں کتنے قسم کے گروپ آپریٹ کرتے تھے. تو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹریٹجک لیول پہ اس وقت کنورجنس ہے.
بہت بہت شکریہ عارف انصار ہمارے ساتھ تھے. اور ابھی ہم اگلی اپنی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں تاکہ پھر ہم سری نگر کی رپورٹ آپ کو سنوائیں. ہمارے ساتھ بھارت سے ہوں گے ڈاکٹر عبدالاحد جو کہ ایک مورخ ہیں، ممتاز تجزیہ کار سنتوش بھارتیہ بھی ہوں گے، اور احتشام نظامی ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں چلیں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu.
بھارت کی وزارت داخلہ نے وفاقی پولیس فورسز اور نیم فوجی دستوں کی مزید 11,000 نفری نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر بھیجنے کی منظوری دے دی ہے. یہ کم و کن تقریباً 44,000 اضافی اہلکاروں کے علاوہ ہے جو گزشتہ کئی ماہ سے شورش زدہ ریاست میں تعینات ہیں. بھارتی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پولیس اور نیم فوجی دستوں کی اضافی نفری ریاست میں عسکریت مخالف گرڈ کو تقویت پہنچانے اور امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے سری نگر روانہ کی جا رہی ہے، لیکن اس فیصلے نے ریاست میں طرح طرح کی افواہوں اور سرائیوں کو جنم دیا ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
بھارت کی وزارت داخلہ نے وفاقی آرمڈ پولیس فورسز کی مزید 100 اضافی کمپنیاں یعنی تقریباً 11,000 نفری نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر روانہ کرنے کی منظوری دے دی ہے. یہ کمک آئندہ چند روز کے دوران نئی دہلی اور بھارت کے چند دوسرے مقامات سے خصوصی پروازوں کے ذریعے سری نگر پہنچائی جائے گی. وزارت داخلہ کے مطابق اضافی فورسز کو ریاست میں انسداد بغاوت یا عسکریت مخالف گرڈ کو مزید مستحکم بنانے اور امن امان برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق پولیس اور نیم فوجی دستوں کی تازہ کمک سری نگر روانہ کرنے کا فیصلہ قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کے بھارتی زیر نظام کشمیر کے دو روزہ دورے کے فوراً بعد لیا گیا۔ ان کے ہمراہ بھارت کی سبھی خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان بھی سری نگر آ گئے تھے۔ ریاست میں وفاقی پولیس اور نیم فوجی دستوں کی 400 اضافی کمپنیاں یعنی تقریباً 44,000 نفری پہلے ہی تعینات ہیں۔ ان میں سے بیشتر کشمیر کی پہاڑیوں میں واقع امرناتھ گار میں موجود برف کے بنے شیولنگم کا درشن کرنے کے لیے آنے والے ہندو یاتریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے کام پر مامور ہیں۔ 46 دن تک جاری رہنے والی سالانہ یاترا 15 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ اتنی بڑی تعداد میں اضافی فورسز کی تعیناتی نے ریاست میں طرح طرح کی افواہوں اور قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے۔ کئی لوگوں کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امرناتھ یاترا کے بعد نریندر مودی حکومت ریاست میں جاری تحریک مزاحمت کو دبانے کے لیے سخت گیر اقدامات اٹھا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ نئی دہلی کی حکومت آئین ہند کی دفعات 370 اور 35A کو منسوخ کرنے کا اعلان کر سکتی ہے۔ دفعہ 370 کے تحت نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کو بھارتی وفاق میں ایک خصوصی آئینی پوزیشن حاصل ہے، جبکہ دفعہ 35A کے تحت ریاست میں زمینیں اور دوسری غیر منقولہ جائیداد خریدنے، سرکاری نوکریاں اور وظائف حاصل کرنے، ریاستی اسمبلی کی ووٹ ڈالنے اور دوسری مراد کا قانونی حق صرف اس کے مستقل باشندوں کو حاصل ہے۔ ان دونوں آئینی دفعات کے خلاف کئی عرضیاں بھارتی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ سابق بیوروکریٹ اور جموں کشمیر عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر شاہ فیصل:
تو مجھے لگتا ہے تشویش لازمی ہے، تشویش جائز ہے۔ ابھی تک بھی کسی بھی سرکاری نمائندے نے یا کسی جو بھی آفیشل کو اسپوکس پرسن ہوتے ہیں انہوں نے کلیئر نہیں کیا ہے کہ ڈپلائمنٹ کیا ہے، مگر ہم چاہیں گے کہ مے بی سینئر موسٹ لیول یا ٹاپ موسٹ لیول آف دا اسٹیٹ گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ سے اگر میسج جاتا ہے تو شاید جو رومر مانگ گیا ہے، جو یہ پیور سائیکوسس ٹائپ اس وقت کشمیر میں بنا ہوا ہے، اس کو شاید ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔
سابق وزیر اعلیٰ اور علاقائی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا، کشمیر میں حفاظتی فورسز کی کوئی کمی نہیں، جموں کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے جسے فوجی اقدامات سے حل نہیں کیا جا سکتا، حکومت بھارت کو دوبارہ غور اور اپنی پالیسی کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا۔ تجزیہ نگار اور سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے سربراہ ڈاکٹر پروفیسر شیخ شوکت حسین کا کہنا ہے،
یا تو یہ ہے کہ چونکہ بین الاقوامی لیول پر مسئلہ کشمیر بہت زیادہ ٹرمپ کے بیانات کے بعد بہت زیادہ فوکس میں آ چکا ہے، بہت زیادہ نظر اس پر ہے، تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسیکیورٹی، عدم تحفظ کا احساس حکومت ہند کو کشمیر کے بارے میں لاحق ہو گیا ہے اور وہ اس لیے مزید حکومت یہاں بھیج رہے ہیں۔
اس دوران عہدیداروں نے ریاست کے جنوبی ضلع شپیان میں سنیچر کو پیش آئی ایک جھڑپ کے دوران کلدم جیش محمد سے وابستہ ایک پاکستانی کمانڈر اور اس کے ایک مقامی کشمیری ساتھی کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر بھارتی فوج نے کہا کہ متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن کے متصل علاقے میں تعینات ایک بھارتی فوجی لانس نائک راجندر سنگھ پاکستانی فوج کی طرف سے کی گئی فائرنگ میں ہلاک ہو گیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے مورخ اور ممتاز تجزیہ کار، کئی کتابوں کے مصنف ہیں ڈاکٹر عبدالاحد، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت ہی سے معروف سیاسی تجزیہ کار سنتوش بھارتیہ، اور یہاں امریکہ سے احتشام نظامی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آئیے تاریخی پس منظر جانتے ہیں، اور مجھے بتایا گیا ڈاکٹر عبدالاحد کی لائن ڈراپ ہو گئی، ان سے پھر بات کرتے ہیں۔ اتنی دیر تک ہم سنتوش بھارتی جی سے بات کرتے ہیں، کیونکہ میں تاریخی پس منظر اپنے سننے والوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر آرٹیکل 35A اور 70 کس طرح، کتنا زیادہ 370 جو ہے وہ کیوں اتنا اہم ہے، اور اس کے لیے کس طرح سے جد و جہد ہو رہی ہے۔ تو بھارتی جی، ایک تو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آداب۔ تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ عوام کو خدشہ ہے کہ مزید فوجی بھیجنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو ختم کر دیا جائے، حکومت کے نزدیک ایسا کرنے کا جواز کیا ہے، اور کیوں خدشے کا باعث بنا ہوا ہے، کیا مطلب پریشانی ہے عوام کو اس سلسلے میں؟
मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जब वो जनसंघ थी तब से उनका ये नजरिया है कि कश्मीर में उसका स्पेशल स्टेटस खत्म होना चाहिए। बीजेपी की बात कर रहा हूँ
जी, जी
जो अभी रूलिंग पार्टी है
जी, भारतीय जनता पार्टी जी, बिल्कुल
जी 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 भारतीय जनता पार्टी, वो ये चाहते हैं कि स्पेशल स्टेटस खत्म होना चाहिए कश्मीर का 35A और 370, और कश्मीर में हर एक को जो मुल्क के बाकी हिस्सों के लोग हैं उनको जाके जमीन खरीदने, वहां बसने, वहां शादियां करने, इन सब की इजाजत होनी चाहिए। उनका शुरू से एक नजरिया रहा है, लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये जो 370 है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, इसलिए उसको वो बहुत कोशिश करके कर नहीं पा रहे हैं, पर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि थे इन पांच सालों में, आइंदा पांच सालों में जो अगला इलेक्शन होगा उसके पहले धारा 370 भी, आर्टिकल 370 खत्म होगा और 35A भी खत्म होगी, और जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं उनमें जिस तरह के लॉज हैं और जिस तरह से वहां पे रद्दोमल चलता है वही कश्मीर में होना चाहिए, वही स्पेशल स्टेटस। ये बीजेपी का एक नजरिया है और बहुत फर्म है, और उनके भीतर ये प्रेशर भी है खासकर आरएसएस की तरफ से कि क्यों सरकार इसके ऊपर, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई का आगे बढ़ती क्यों नहीं है।
अच्छा,
इसके लिए ये बीजेपी का नजरिया है, अवाम का नहीं नजरिया है
जी, अवाम का नजरिया जी। पूछते हैं डॉक्टर अब्दुल अहद से, पूछते हैं उनका तारीखी पस मंजर जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बात आपसे करना चाहते थे ताकि इसका तारीखी पस मंजर हम पहले कहें कि आर्टिकल 35A और 370 जो है वो एक आम इंसान के लिए, इस आर्टिकल की वजाहत आप कर दीजिए। अभी भारतीय जी ने बताया उसके बारे में तफसील से और उसके सियासी पस मंजर में कि भारतीय जनता पार्टी उसको किस हवाले से देख, कश्मीरी आवाम के लिए ये इतना अहम क्यों है, इस सारी बात के ऊपर आप जरा बात कीजिएगा।
इसमें मैडम सबसे पहले ये मैं आपको वाज़ह करना चाहूंगा कि ये कोई हमारा, हमें हिंदुस्तान से कोई कंसेशन नहीं मिला है, बल्कि ये हमारा बिल्कुल पहले से हमारे साथ रहा है आर्टिकल 35A, लेकिन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। ये एक्चुअली क्या हुआ था, 1846 में कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की रियासत वजूद में आ गई गुलाब सिंह, उसके बाद उनका जो रणबीर सिंह था, तब तक यहाँ एक पर्शियन फारसी जबान चलती थी, राज थी एज एज स्टेट लैंग्वेज
जी।
लेकिन 1879 में उन्होंने एकदम इसको कन्वर्ट किया, यानी पर्शियन को, जबान को उर्दू में तब्दील किया, उर्दू अब बन गई यहाँ की रियासती स्टेट लैंग्वेज। तो जाहिर सी बात है यहाँ लोग उर्दू नहीं जानते थे, तो गवर्नमेंट मजबूर हो गई, उन्होंने पंजाब से उर्दू जानने वाले लोगों को यहाँ एम्प्लॉय किया
जी।
और यहाँ जबरदस्त शुरू छुट्टी, खासकर जम्मू में डोगरा सभा थी और यहाँ के पंडित लोग, उनकी पंडित सभा थी, उन्होंने इनकी इस चीज से जबरदस्त मुखालफत की। तो मुखालफत इस तरह बढ़ गई कि बहुत सारी एजिटेशन बहुत देर तक रही, तो आखिर जो हरी सिंह जो प्रताप सिंह का एक बार यहाँ आ गया, महाराजा बन गया, तो उसने उस पर प्रेशर माउंट हो गया, तो उसने 1927 में एक कानून पास किया, रेजिडेंट, परमानेंट रेजिडेंट का कानून पास किया, जिसके मुताबिक या उन लोगों को से बिल्कुल बेदखल किया गया, और इसमें कई कंसेशन आ गए, जैसे एडमिशन कॉलेज में या ट्रेनिंग कॉलेज में उसके साथ स्कॉलरशिप जो मिलती थी वो सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट यानी यहाँ के बाशिंदों को मिलने थे, और यहाँ के बाशिंदों को ये भी हक मिला कि उनके बगैर यहाँ कोई जमीन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये चीज वजूद में आ गई, तो ये हमारे हिस्टोरिकली ये चीज हमारे साथ है, ये हिंदुस्तान ने कोई अब तक कोई देन नहीं की है।
अच्छा।
बल्कि इन चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जब खतरा लाख हो गया 1947 के बाद जो एक्सेशन हुआ, उसमें भी अलग राय है हमारी, तो उसके बाद जो खर्चा पैदा हुआ यहाँ जम्मू में जबरदस्त आरएसएस ने जबरदस्त एजिटेशन करना कर
जी हाँ, अच्छा।
एक प्रधान, एक मतलब एक ही इंटीग्रेशन के लिए वो चाहते थे कश्मीर बिल्कुल जम हो जाए हिंदुस्तान में, तो प्रेशर बन गया नेहरू जी पर।
अच्छा।
तो नेहरू जी और शेख साहब भी बड़े जबरदस्त परेशान हो गए, तो उन्होंने उसके बाद तो आपस में उनकी वो हो गई, तो यहाँ दिल्ली एग्रीमेंट हो गया। दिल्ली एग्रीमेंट के बाद ये प्रोटेक्शन मिल गई 35A के जरिए, इस जो हमारे जो हकूक थे जो हरी सिंह के वक्त से यहाँ टाइज थे उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला और ये बन गया हिंदुस्तान के 370 आइन का एक
हिस्सा बन गया। अच्छा।
बिल्कुल एक हिस्सा बन गया, क्योंकि 370 के जरिए जो एक प्रेसिडेंट जो ऑर्डर था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर,
हाँ जी, आइन का हिस्सा बन गया। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल आपने सही कहा। निजामी साहब से जी, निजामी साहब से बात
370 के जरिए
जी, जी हाँ जी, अब जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ इनका हिस्सा बन गया। कुछ और सवाल है मेरे पास, हम बात करें, यहाँ निजामी साहब हैं अमरीका से हमारे साथ, वो एक गैर जानबदार तजिया कार हैं। निजामी साहब ये बताइएगा, एक गैर जानबदार तजिया कार के तौर पर बताइएगा, भारतीय जी आपसे भी मुझे एक सवाल करना है कि जेर इंतजाम कश्मीर में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए भारतीय हुकूमत को क्या इकदाम उठाने की जरूरत है? बड़े खदशात पैदा हो जाते हैं, फौजी ताकत किसी भी मसले का सियासी हल नहीं होती, तो क्यों नहीं इसको अमन अमान कायम करने के लिए किसी तरह की बातचीत या किसी तरह से करने की जरूरत की महसूस की जाती, और ज्यादा से ज्यादा वहां पर फौजी ताकत लाने की सूरत को कम करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए कि आप एतमाद साजी की जा सके वहां पर, उस जगह पर भी?
बेहजत, अभी संतोष भारतीय साहब ने जो एक नुक्ता उठाया वो बहुत अहम नुक्ता है इस सिलसिले का, और वो ये है कि ये जो नई हुकूमत तो मैं नहीं कह सकता, बहरहाल हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो कश्मीर की हैसियत को तब्दील करना चाहती है, और वो ये चाहती है कि जिस तरह फलस्तीन में इसराइल नई बस्तियां आबाद कर रहे हैं और इस तरह से उनकी हैसियत ख़त्म की जाए आहिस्ता आहिस्ता, वैसे ही भारत अब चाहता है कि कश्मीर में भी ऐसी सूरत पैदा की जाए ताकि वहाँ पे वो जो आबादी का तनासुब है उसको तब्दील किया जाए, और ये सूरत, और ख़ास करके अभी जो उन्होंने 10,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है कश्मीर में, एक तो ये कि चूंकि एक बात हो रही थी मुफाहमत की और उसके रेजोल्यूशन की, उसको उसका असर ज़ाहिल करने के लिए यकीनन भारत ने ये 10,000 ट्रूप बढ़ाया है कि ये एक मामला ऐसा है हमारा कि जहाँ हम फोर्स यूज़ कर सकते हैं, और भारत को चाहिए कि जिस तरह से पाकिस्तान का एक मौकफ है, और मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब मौकफ है, कि वो जो वहाँ पे फौजी जो उन्होंने डिप्लॉयमेंट की है इतनी ज़्यादा तादाद में पहले ही है, अब मजीद कर दी गई है, उसको कम किया जाए, यानी पहला और बहुत
जी, ताकि एतमाद साजी की सूरत बन सके
कि आप फौजी जो डिप्लॉयमेंट है उसको कम करके सूरत हाल को नरमी की तरफ लाएं और उसके बाद बातचीत की जाए।
जी, मैं भारतीय जी से भारतीय जी से बात करते हैं, सेगमेंट का वक्त कम हो जाता है। भारतीय जी, आपके ख्याल में, ये अभी बात हो रही है भारतीय जेर कंट्रोल कश्मीर में, भारत को हुकूमत के अवामी खदशात दूर करने के लिए, अमन अमान की बहाली के लिए, अगर ताकत के इस्तेमाल की बजाय कोई बातचीत हो, सियासी सतह पर लीडरों के साथ नरमी कर की जाए ताकि वो भी खुद को मरकजी धारे से अलग ख्याल ना करें, क्या करना चाहिए? क्विक कमेंट करिएगा, फिर डॉक्टर साहब से लें और हम अगली सेगमेंट की तरफ जाएंगे।
देखिए, आप सही कह रही हैं, इंडिया में सब चाहते हैं कि बातचीत हो, मेरा ख्याल पाकिस्तान में भी लोग चाहते होंगे, लेकिन होता क्या है, ये जो सरकारें हैं ये सरकारें अपने लिहाज से चलती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंड लिया है कि जब तक वहां से टेररिज्म का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद नहीं होगा पाकिस्तान से, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। ये स्टैंड इसलिए है कि जब भी कभी कुछ होता है, और कश्मीर एक बहुत ही वाइटल एक साइकोलॉजिकल इशू बन गया है, तो कुछ न कुछ पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान से ट्रूप्स आते हैं इनके दहशतगर्दों के, और वो यहाँ कांड कर देते हैं, जैसे हमारे यहाँ दो तीन जगह आप जानते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या, उसको मैं क्यों दोहराऊं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार उसकी लड़की दिखाई नहीं देती दहशतगर्दी से पाकिस्तान के, बोलते हैं लेकिन कोई भी सरकार खत्म करे, उनको खुलेआम घूमने न दे, जितने भी बड़े नाम है वो सब वहाँ खुलेआम घूम रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड उसने ले लिया है कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक इनके ऊपर आप लगाम नहीं लगाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इशू है जिसके साथ पूरा इंडिया खड़ा हुआ है, तो इसलिए अभी इस माहौल में बातचीत सब चाहते हैं, लेकिन बातचीत हो कैसे, ये क्वेश्चन है। सरकार को लड़ते हुए दिखना चाहिए पाकिस्तान की,
तब शायद इंडिया में भी इंटरनल प्रेशर बढ़े कि आप बातचीत करो, क्योंकि दोनों तरफ के लोग इतने अच्छे हैं और बातचीत करना चाहते हैं, कहीं लड़ते नहीं हैं किसी भी फोरम के ऊपर। अचानक कभी होता है, खासकर मीडिया में हमारे यहाँ ज्यादा हो जाता है कि वो पाकिस्तान के स्पोक्समैन बन जाते हैं, हम इंडिया के स्पोक्समैन बन जाते हैं
जी, इंसान की बात कोई नहीं करता और आवाम की बात कोई नहीं करता, दोनों तरफ से वो बात होने लगती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर आहद से अब हम आखिरी सवाल मेरा है कि डॉक्टर आहद, आप नहीं समझते कि रोजमर्रा हड़तालों से आवाम की जिंदगी बड़ी मुतासिर हो रही है? अपने एहतजाज को रजिस्टर कराने के लिए किसी और ऑप्शन पर काम क्यों नहीं हो रहा? अवामी और सियासी सतह पर क्या रुकावटें देखते हैं आप? बिल्कुल क्विक कॉमेंट करिएगा।
सही फरमा रही है कि बहुत जबरदस्त हमारी इक्साती हालत जो है वो बिल्कुल खस्ता हाल हो गई है, बिकॉज अब जितने भी यहाँ हड़ताल आए रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो लीडरान साहिबान जो है उनको भी कुछ नई एक स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी चाहिए कि ताकि हमारी इकोनॉमी भी सही हालत में आ जाए और हमारी तहरीक अब रेजिस्टेंस भी आगे बढ़ जाए। मैं समझता हूँ ये जरूरी है, वरना जो एक मौका दे रहे हम उन अपने उन हलीफों को जो मतलब जो बिल्कुल इस बात पर हलबंट है कि वो यहाँ के पूरी कश्मीर को पूरी तरह से जम करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, और हम उस इस तरह से उनको मौका भी दे रहे हैं,
मौका भी दे रहे
हैं। हालत जो बिल्कुल बर्बाद हो रही है इन हड़तालों की वजह से, हमने वी शिल हैव टू फाइंड आउट एन
अल्टरनेटिव। जी बहुत शुक्रिया।
ये प्लीज
डॉक्टर आहद, आपसे मेरी फिर बहुत बात होगी इंशाल्लाह दोबारा भी प्रोग्रामों में। और बिल्कुल एहतशाम निज़ामी के से मेरा आखिरी सवाल है, जैसा कि भारतीय जी ने भी इशारा किया कि आमतौर पर यह कहा जाता है, ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी होती है या दहशतगर्दी की कोई सूरत बन जाती है तो उसकी वजह से हुकूमतों ने बड़ा सख्त मौकफ ले लिया है। पाकिस्तान अपने इस इल्ज़ाम से हमेशा इनकार भी करता है कि उसका कोई हाथ नहीं इसमें होता। बाहर तौर अब आप बताइए कि एतमाद साजी बहाल करने के लिए दोनों मुल्कों को ब्लेम गेम छोड़कर क्या करने की जरूरत है? बिल्कुल आखिरी एक मिनट मेरे पास।
मतलब मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में भारत को भी कदम उठाना पड़ेगा और पाकिस्तान को भी अपना एतमाद बहाल करना पड़ेगा कि वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस नहीं है। और इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर में जो लोग हैं वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उनकी अक्सरियत आज़ादी चाहती है, और उस सिलसिले में उनकी, जैसा कि आपने अहद साहब से सुना कि आए दिन हड़तालें होती हैं, तो हड़ताल पाकिस्तानी तो जाके वहाँ नहीं कराते, वो तो वहाँ के रहने वाले ही करते हैं। तो आखिर इस मसले के हल की तरफ भारत की तरफ से इतनी रिजिडिटी क्यों है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं उनके तरफ से दिखाई जाती है? और अगर वो ठीक है कि शिमला मुआहदे के तहत वो कहते हैं कि हम दोनों को बायलेटरल करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सी बातें सियासत में इंटरनेशनली और नेशनली भी बायलेटरल के अलावा वहां पे सालिसी भी होती है, और आप ऐसी कार्रवाइयां भी कर सकते हैं बैकडोर चैनल, जिसके आप अपने मफादात को देखते हुए
कोई ना कोई हल
मुस्तकिल अमन वहाँ पे
बहाल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम निज़ामी, यहाँ अमरीका से हमारे साथ थे, भारत से दिल्ली से हमारे साथ संतोष भारतिया, और श्रीनगर से हमारे साथ थे डॉक्टर अब्दुल्ला जो कि मौरख भी हैं और मुसन्निफ भी हैं। संतोष भारतिया को भी आप जानते हैं, और एहतशाम निज़ामी हमारे प्रोग्रामों के बड़े मुमताज नाम थे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ चलेंगे। हम बात करेंगे ब्रेक्सिट की। बरतानिया में नए वजीर आजम ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है, अब बरतानिया आगे किस तरफ चलता है इसके बारे में इम्कानात का जायजा लेंगे। और इसके साथ साथ शाम के बारे में एक खबर है कि गुज़श्ता 10 दिनों में वहां पर 100 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं, तो इन दोनों मौजूदात पर बात करेंगे। हमें यहां अमरीका से हमारा साथ देंगे अहमद मुबारक, और लंदन से हमारे साथ होंगे बैरिस्टर अमजद मलिक। तो आइए एक छोटा सा वक्फा करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ चलेंगे।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए देखिए सुनिए, सेव कीजिए फॉलो कीजिए,
दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
Thank you. برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بورس جانسن ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ وہ 31 اکتوبر سے پہلے پہلے یورپی یونین سے ہر صورت باہر نکل آئیں گے. ان کے اس بیان کے بعد امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ برطانیہ بنا کسی معاہدے کے اس اتحاد کو خیر بات کہہ دے. دوسری جانب یورپی یونین نے بھی مذاکرات کا دوبارہ آغاز کرنے سے انکار کر دیا. مسٹر جانسن نے کہا کہ ان کے پیشرو نے یونین سے نکلنے کے لیے بات چیت جو کی ہے وہ قابل قبول نہیں اور اس پر دوبارہ سے مذاکرات ہونا چاہیے. برسلز نے اس مطالبے کو مسترد کیا ہے. لندن سے وائس آف امریکہ کے لیے ہینری رجویل کی رپورٹ کے مطابق ایسے حالات میں جب اس معاملے پر برطانیہ کے عوام منقسم ہے اور پارلیمان میں ڈیڈ لاک پایا جاتا ہے ملک میں نئے انتخابات کے امکانات میں اضافہ ہو رہا ہے. تفصیل اسد حسن سے.
برطانیہ میں نئے چہرے نئی سوچ کے ساتھ اقتدار میں ہیں. نئے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اس ہفتے حکومتی مشینری کے اندر بے رحم تبدیلیاں کی ہیں. کابینہ سے مخالفین کا صفایا کرتے ہوئے بریگزٹ یعنی یورپی یونین سے انخلا کے حامی اپنے وفاداروں کو عہدے تفویض کیے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر پہلی تقریر کرتے ہوئے بورس جانسن نے وعدہ کیا کہ وہ ہر صورت 31 اکتوبر سے پہلے یورپی یونین سے نکل آئیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم باہر نہیں نکلے تو اسے ہمارے سیاسی نظام پر عوام کے اعتماد کے خاتمے جیسا تباہ کن اثر پڑے گا. انہوں نے کہا کہ یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا کے معاہدے پر اثر نو بات ہونی چاہیے بشمول نام نہاد آئرش رکاوٹوں کے جس سے انگلینڈ یورپی یونین کے ساتھ وابستہ رہے گا. اگر تمام تجارتی معاہدے سخت سرحدی رکاوٹوں کی ضرورت کو ختم کرنے میں ناکام ہوتے ہیں. مسٹر جانسن نے وعدہ کیا کہ بریگزٹ کے بعد سنہری دور برطانیہ کا منتظر ہے.
We will throw ourselves into these negotiations with the greatest energy and determination.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان مذاکرات میں پوری جان فشانی اور توانائی کے ساتھ حصہ لیں گے دوستی کے عزم اور جذبے کے ساتھ. مجھے یقین ہے کہ یورپی یونین بھی اس کے لیے پوری طرح تیار ہوگی اور وہ اپنے موجودہ انکار پر نظر ثانی کرے گی تاکہ انخلا کے معاہدے میں کوئی تبدیلی کی جا سکے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ہمیں تو بہرحال برطانیہ کو معاہدے کی شک نمبر 50 کے تحت بنا معاہدے نکالنا ہی پڑے گا. وزیر اعظم بورس جانسن کی اس دھمکی پر حزب اختلاف اور یورپی یونین کی جانب سے سخت مذمت سامنے آئی ہے. آئرش وزیر اعظم لیو ویرادکر کے الفاظ, اگر معاہدہ نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ برطانوی دھمکی ہے. اگر کوئی اس معاہدے کو نہیں ہونے دے رہا تو وہ برطانیہ ہے. یورپی یونین اور آئرلینڈ کی پوزیشن تبدیل نہیں ہوئی ہے. برطانیہ کی پارلیمنٹ نے سابق وزیر اعظم تھریسا مے کی طرف سے کیے گئے معاہدے کو 3 بار مسترد کر دیا ہے. اگر اس پر اتفاق نہیں ہوتا تو جانسن کے پاس اس سیاسی دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہوگا اور وہ ہے واپس عوام کے پاس جانا.
I think really as much as anything his rhetoric is gearing up for a general election campaign.
لینکاسٹر یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار مارک گارنٹ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں وزیراعظم کے نعرے ہی ایک نئی انتخابی مہم کی طرف لے جا رہے ہیں جس میں وہ برطانیہ کی عوام کو دعوت دیں گے کہ وہ اثبات پسندی اور شکست میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کریں. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان کے لیے آئندہ انتخابات میں مخالفین پر حملے کے لیے جیسے سطور لکھی جا رہی ہیں. یورپی یونین برطانیہ کو بریگزٹ کے لیے ایک اور توسیع دے سکتی ہے لیکن رایاما کے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ وہاں اب بھی کوئی بھی ایک جماعت اکثریت حاصل نہیں کر سکتی اور عوام میں بھی گہری تقسیم موجود ہے. نئی حکومت کے باوجود برطانیہ کو پرانے مسائل کا سامنا ہے اور جاری سیاسی بحران کا کوئی واضح خاتمہ نظر نہیں آ رہا. ہینری رجویل کے لیے اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت احمد مبارک شاہ امریکہ سے, اور لندن سے ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر امجد ملک. بہت دونوں کا شکریہ اور خوش آمدید پروگرام میں کہتے ہیں. بیرسٹر ملک, برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بورس جانسن 31 اکتوبر سے پہلے یورپی یونین سے الگ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ یورپی یونین نے مذاکرات کے دوبارہ آغاز سے انکار کر دیا ہے. کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ برطانیہ بغیر کسی سمجھوتے کے یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا؟ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. احمد سے بات کرتے ہیں اتنی دیر. احمد, آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کے عوام بریکسٹ کے معاملے پر منقسم ہیں اور پارلیمان میں بھی اس حوالے سے تعطل ہے, تو اس صورت میں برطانیہ کے لیے صورتحال کو آپ کتنی دشوار قرار دیں گے؟ نئی قیادت کے سامنے کیا چیلنج ہے؟
نئی قیادت, جیسا کہ ابھی خبروں میں بھی آپ نے سنوایا کہ اگر وہ اپنی جو اس کا سٹانس ہے وہ ایسا نہ ایسا دکھا رہی ہے کہ جیسے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید سپٹمبر تک الیکشنز کی تیاری ہے, یہ بیچ میں اچانک سنیپ الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں. اگر اس بیانیے سے ہٹ جائیں تو سوائے اس کے کوئی دوسرا راستہ مناسب نہیں ہوگا پورے یورپ کے لیے, یورپی یونین کے لیے اور خود برطانیہ کے لیے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرہ دوبارہ کریں. کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے پارلیمنٹ کو بھی ہنگ بتایا اور برطانوی عوام بھی, ریفرینڈم دوبارہ ہونے کے لیے اپریل میں جو بات ہم نے سنی تھی باز گیٹس کی, وہ بریکسٹ پہ دوبارہ بھی ریفرینڈم ہو سکتا ہے, وہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ابھی تک یہ بات طے نہیں ہے کہ کیا یورپین یونین سے یہ باہر آنے میں برطانیہ کا فائدہ ہے یا اس کے ساتھ رہنے میں فائدہ تھا. چونکہ ساری اس میں تجارتی جو ہیں وہ معاہدے ہیں جو آڑے آ رہے ہیں, جیسے کہ ابھی آئرلینڈ کا جو آپ نے جو بیک سٹاپ ہے اس کے بارے میں بھی سنا.
اچھا
تو ہاں جی
جی بیرسٹر مالک سے پوچھتے ہیں, بیرسٹر صاحب برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بورس جانسن 31 اکتوبر سے پہلے یورپی یونین سے الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں, لیکن یورپی یونین دوبارہ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے. کیا آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ برطانیہ بغیر کسی سمجھوتے کے ہی یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا؟
بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ بورس جانسن اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک نئی پالیٹکس جو ہے وہ ایمرج کر رہی ہے, کیونکہ وہ ایک کنسیڈریبل ٹریڈ اگریمنٹ کی پہلے ہی بات کر رہے ہیں, تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ زین نو ڈیل کی طرف جا رہا ہے اور بورس جانسن اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس وجہ سے یورپین یونین بھی اپنے پتے جو ہے بہت کیئرفلی کھیل رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نو ڈیل برٹن جو ہے برٹن کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے, اور اس سے ٹریڈ اپرچونیٹی جو امریکہ کے لیے کھلے, برطانیہ کے لیے کساد بازاری, انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا, پھر ڈیفینس اکانومی, سنگل مارکیٹ اور جو یورپ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اور اسپیشلی جو ابھی بات کری تھی آپ بیک اسٹاپ اور اسکاٹش جو ریفرنڈم میں جن کا خلاف ووٹ آیا ہے جو رہنا چاہتے ہیں یورپ میں, تو میرے خیال میں بورس جانسن از آسکنگ ٹو مچ فرام دی الیکٹوریٹ, اینڈ دو پبلک کے لیے وہ شاید گیلری کو کھیل رہے ہوں کہ الیکشن کے لیے یہ اچھی کیمپین ہوگی, دوبارہ جیت کے آنا اور اٹانمی ہوگی برطانیہ کے پاس, لیکن یہ ٹرکی کوسچن ہے. اگر وہ نو ڈیل برٹن آپ نکلتے ہیں اور آپ ایک طرف تو ٹریڈ اگریمنٹ یا ڈیل لے لیں امریکہ سے یا این ایچ ایس کو آپ آؤٹ سورس کریں, لیکن اگر آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کا مسئلہ آپ حل نہ کر سکے تو یو ون سم یو لوز سم, اٹ ول بی ویری ویری ڈیفیکلٹ
سچویشن. پھر اس میں تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے کہ الیکشن دوبارہ ہو جائے؟
میرے خیال میں نو ڈیل برٹن اگر سنبھالا نہ گیا تو الیکشن کی طرف ہی معاملہ جائے گا, اور آئیڈیلی لوگ جو دانش مند لوگ ہیں جو صحت افزا بات پہ یقین رکھتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ برطانیہ یورپ کے ساتھ کو اپنے معاملات کو ایسے ڈیل کے پیرائے میں لے کے جائے, تھوڑا کچھ لو اور کچھ دو کے تحت طے کرے. انہوں نے ایک پیکج جو ہے وہ اگری کیا تھا تریسا مئی سے, اس میں وہ لچک پیدا کی جائے دونوں طرف سے, اور میرے خیال میں بیک اسٹاپ کے اوپر اور کچھ دوسرے معاملات کے اوپر ڈیل کا پیکج ہونا چاہیے, وداؤٹ جن کے ساتھ آپ کا بارڈر ملتا ہے آپ ان کے ساتھ کسی اگریمنٹ کے تحت نہیں نکلتے تو یہ یورپ اور برطانیہ میں جو اقتصادیات ہے, جو ڈیفینس کانٹریکٹ ہے, جو ورکرز ہیں اور جو اوور آل اکانومی ہے اس کے اوپر بہت نیگیٹو افیکٹس ہو سکتے ہیں.
اچھا اب ہمارا دوسرا موضوع ہے شام کے بارے میں, جہاں پچھلے 10 دنوں میں 100 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 10 روز کے دوران شام میں بشار الاسد کی حکومت اور اس کے اتحادی روس کے فضائی حملوں میں کم سے کم 103 افراد ہلاک ہوئے, جن میں 26 بچے بھی شامل ہیں. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی سربراہ مشل بیشٹٹ نے کہا کہ شام میں ہونے والے حملے شہری مقامات پر کیے گئے ہیں اور متواتر حملوں کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ غلطی سے ہوئے ہوں گے. دوسری جانب شام کی حکومت اور کے اتحادی روس نے شہریوں اور شہری مقامات کو نشانہ بنانے کے الزامات ہی کی تردید کی ہے. تو احمد یہ بیان ہے, پھر تردیدی بیانات ہیں, لیکن حقائق تو سامنے ہیں. جہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں اگر ان لوگوں نے وہاں پر حملے نہیں کیے جو اس وقت وہاں پر صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر صورتحال کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ شام میں تو سیاسی تصفیہ کی امید کی جا رہی تھی پچھلے دنوں, تو پھر سے تشدد کے آغاز کو دیکھتے ہوئے کہاں ہم جا رہے ہیں, شام کس طرف بڑھ رہا ہے؟
زیادہ کیجولٹیز کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس وقت جو سارا جو دنیا کی رائے عامہ ہے یا دنیا کے جو بڑے پلیئر ہیں وہ شام کی طرف سے ایسا لگتا ہے جیسے بے خبر ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ تو ہم شروع سے سنتے آئے ہیں. جب جو ہی شام میں جنگ جو تھی وہ اپنے عروج پہ پہنچی تھی کہ ہمیشہ وہاں سے ایک فریق تردید کرتا ہے اور دوسرا فریق جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں تم نے یہ سویلین کیجولٹیز جو ہیں وہ ہوئی ہیں. یہ ایک دفعہ حملہ نہیں ہوا جس میں 103 لوگ مارے گئے ہیں اور 28 بچے مارے گئے ہیں. یہ مسلسل حملے تھے 2-3. تو سوال یہ ہے کہ یہ حملے جو ہیں اس وقت کیے گئے ہیں اور اس وقت وہ اس سیاسی تصویر کی طرح جیسے کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا بڑھنے کی طرف جو ایک امید تھی اس کو سیبوٹاج کرنے کی صورتحال ہے. وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس صورتحال کو اسی طرح رہنے دینا چاہتے ہیں تا وقت کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ مخالفین کو وہ ختم کر سکیں.
بیرسٹر ملک, عالمی برادری نے شام کے تحفظ کے حوالے سے داعش سے ان کو بچانے کے لیے متحد ہو کر کام بھی کیا. اب اس وقت عالمی برادری کہاں کھڑی ہے شام کی صورتحال کو سامنے رکھا جائے تو, کیوں نہیں اس طرف توجہ ہو رہی؟
اگر آپ نے کسی کے ساتھ انگیج کرنا ہے تو پھر سوورینٹی کا پرنسپل ایکسپٹ کرنا ہوگا. آپ بشارت الاسد کو بٹھائیں ٹیبل کے اوپر, اگر آپ بٹھانے کے لیے نہیں تیار ہیں, آپ اس کو اتارنا ہی چاہیں گے تو پھر اس کے معاملات میں دخل دینا وہ انٹرنیشنل وہ سوورینٹی لا کے خلاف آئے گا. دوسرا, اگر آپ اس کو بٹھاتے ہیں تو پھر آپ امپوز کر سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر پھر وہ کنڈیشن, وہ سینکشن, وہ تمام معاملات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں جو اقوام متحدہ کا چارٹر اور آپ کو جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے وہ آپ کو الاؤ کرتی ہے. تیسرا, انسانی حقوق. جب آپ کسی کی حکومت گرانے کے در پہ ہوں تو آپ وہاں پہ ہونے والی در اندازیاں یا انسانی حقوق کی پامالیوں کے اوپر جب آپ بات کریں گے تو وہ آگے سے جو ٹکا سا جواب دیں گے کہ بھئی آپ تو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, آپ تو ہماری حکومت کو نہیں مانتے, آپ ہم کو ہٹانا چاہتے ہیں, آپ انٹرنیشنل لا کو مانتے ہی نہیں ہیں, آپ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی سوورینٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو آپ ہم سے کس بات کے اوپر آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ بتدریج ون بائی ون اگر ہم اس کو ڈیل کریں تو اقوام متحدہ کا رول بھی نکل آتا ہے, سیکورٹی کاؤنسل کا رول بھی نکل آتا ہے, آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں, آپ یہ معاملات کے اوپر پروگرس بھی کر سکتے ہیں اور بالکل وہاں پہ جو ہو رہی ہیں چیزیں وہ اس کے اوپر جو انٹرنیشنل انزائٹی ہے وہ بجا بھی ہے, برحق بھی ہے اور ہمیں اٹھانی بھی چاہیے. لیکن ہمیں انٹرنیشنل جو بڑی پکچر ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے جس کا خمیازہ عام لوگ بھگتتے ہیں.
بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ پہ کہاں میٹنگ سے اٹھ کر آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا آخری سوال احمد سے, احمد, کیا امریکہ داعش کو شکست دینے کے بعد شام میں اپنا رول ہی ختم تصور کر رہا ہے یا پھر تشدد کے بڑھتے واقعات سے امریکہ کی توجہ پھر سے اس جانب مبذول ہو سکتی ہے؟
یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس وقت امریکہ اور خود صدر ٹرمپ, کانگریس یا سینٹ یا تمام سیاستدان جو پہلے شام کی حالت پر بات کر رہے تھے اور داعش کی شکست کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ اب وہ اس طرف ایک امن کی صورتحال پیدا کرنے میں پیش رفت کریں گے, وہ بالکل اپنے دوسرے معاملات کی طرف چلے گئے ہیں. کیونکہ دنیا ورلڈ سینیریو جو ہے وہ بڑا ایبسٹریکٹ ہے, اس تجریدی صورتحال میں اس وقت جو پوائنٹ آف انٹرسٹ ہیں وہ بدل گئے ہیں اور شام پیچھے چلا گیا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ شام کے لیے آواز بلند کی جائے, مختلف کوارٹرز, میڈیا, سب لوگ وہ اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ وہ جو اس وقت ڈیمانڈ ہے اور جو کیجولٹیز ہو رہی ہیں, یعنی انسانی حقوق کی بات ہے اصل میں, کہ جس کی پامالی جنگ میں ہوتی ہے اور جنگ سے باہر شہروں میں ہوتی ہے, حکومتوں میں ہوتی ہے, جس جہاں دبایا جاتا ہے ان کو, اپنے مخالفین کو, چنانچہ اور ان کو بولنے نہیں دیا جاتا. چنانچہ یہ انسانی زندگی اور موت کا سوال ہے, اس جو لائن کو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی جو کمزور شارٹ ٹرم میموری ہے اس میں دوبارہ یہ بات جو ہے وہ اپنی جگہ بنا سکے.
بہت بہت شکریہ احمد مبارک, ہمارے ساتھ تھے یہاں امریکہ سے اور ان کے ساتھ ساتھ لندن سے ہمارے ساتھ تھے بیرسٹر امجد ملک. ہمارے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریڈیو آپ کی دنیا کی یہ پروگرام ہفتے اور اتوار کے روز ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, 2 گھنٹے کی یہ نشریات آپ سماعت فرماتے ہیں اور خبروں کے ساتھ ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر رپورٹیں سنواتے ہیں آپ کو ہمارے رپورٹروں کی بھیجی ہوئی اور اس پر ان کا تجزیہ لیتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے. آج کے پروگرام جو پہلا گھنٹہ ہے اس کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر جان ڈرائیڈن تھے. بہجت اس پروگرام سے اب آپ سے اجازت چاہتی ہے, تو یہ بتاتے ہوئے کہ اب پروگرام کا جو دوسرا گھنٹہ ہے اس کے لیے یہاں پر شہناز عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پروگرام کو آگے لے کر چلیں گی. تو آئیے تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کا دوسرا گھنٹہ شروع کریں گے اور میزبان شہناز عزیز اور پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل کے ساتھ.